يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي العظيم.
محمد وعلى محمد صلوات.
بر محمد و آل محمد صلوات. بر خوشنودی امام زمانه بلندتر صلوات.
یا امام یا امام یا امام یا امام یا امام یا امام ہو جو آپ کا ظہور مشکلیں ہو سب کی دور مشکلیں ہو سب کی دور یا امام یا امام یا امام ہو جو آپ کا ظہور مشکلیں ہو سب کی دور مشکلیں ہو سب کی دور یا امام یا امام یا امام آپ کی زمین پر حشر ہو گیا بپا آپ کی زمین پر حشر ہو گیا بپا کربلا کی بات جاؤ اب نجف ہے کربلا اب نجف ہے کربلا ہر طرف سے آ رہی ہے المان کی صدا المان کی صدا یا امام یا امام یا امام یا امام یا امام یا امام رو رہی ہے کربلا اب دیدہ ہے نجف رو رہی ہے کربلا اب دیدہ ہے نجف نصرتوں کے واسطے ہم کھڑے ہیں سر بکف ہم کھڑے ہیں سر بکف الجل کا شور ہے اس جہاں میں ہر طرف اس جہاں میں ہر طرف یا امام یا امام یا امام ہو جو آپ کا ظہور مشکلیں ہو سب کی دور مشکلیں ہو سب کی دور یا امام یا امام یا امام مر رہی ہے بے گناہ مسجدیں ہیں قتل گاہ مر رہے گے بے گناہ مسجدیں گے قتل گاہ مومنوں کے واسطے اب کہیں نہیں پناہ اب کہیں نہیں پناہ التجا ہے آپ سے کیجئے بس اک نگاہ کیجئے بس اک نگاہ یا امام یا امام یا امام یا امام یا امام یا امام ہر کوئی ہے بے قرار ہر نفس انتشار ہر کوئی ہے بے قرار ہر نفس انتشار آپ کے بھی جان سار کٹ گئے ہیں بے شمار کٹ گئے ہیں بے شمار آج اہل حق کو بس آپ کا ہے انتظار آپ کا ہے انتظار یا امام یا امام یا امام یا امام یا امام یا امام اب تو بھی جائیے برسدار ذوالفقار اب تو بھی جائیے برسدار ذوالفقار دامن عزیز کر دیا اہل حبس نے تار تار اہل حبس نے تار تار کیا بد بیان کریں جو قوم کا ہے حال زار قوم کا ہے حال زار یا امام یا امام یا امام یا امام یا امام یا امام ہو جو آپ کا ظہور مشکلیں ہو سب کی دور مشکلیں ہو سب کی دور یا امام یا امام یا امام یا امام یا امام یا امام
بر محمد و آل محمد صلوات محمد و آل محمد صلوات
اللہ مجھے لاش کرے مہدی سے مہلا دے اللہ مجھے لاش کرے مہدی سے مہلا دے ایسا نہ ہو کی صدا دے اللہ مجھے لاش کرے مگدی سے ملا دے نظروں کو میری لائق دیدار بہنا دے سما کا رخ پرنور دکھا دے اللہ مجھے لاش کرے مگدی سے ملا دے شبیر کے انصار میں شامل میرا نام جو ہر کہوں میں گشے وہی ہو میرا انجام، خاک قدم حضرت شبیر بنا دے اللہ مجھے لشکر مگدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا خل من کی صدا دے، شامل رہے لہجے میں صدا گھر پہ صداقت، شمشیر تلے میں بھی کروں کوئی عبادت، اے کاش مجھے فاطمہ زہرا یہ دعا دے، اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا خل مل کی صدا دے، دیکھوں نہ گر اٹھتے ہوئے پردے غیبت، آئے جو میرے بعد جہاں حضرت حجت، تربت میں ابد کو ہلا دے، اللہ مجھے لشکر مگدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا خل مل کی صدا دے، اللہ مجھے کرے مگدی سے ملا دے، ایسا نہ ہو آقا میرا خل مل کی صدا دے،
بر محمد و آل محمد صلوات.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی علی فی توحده ودنا فی تفرده، الذی بعد فلا یرا وقرب فشهد النجوہ، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك والحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. صلوات الله عليه محمد وآل محمد. اذن گرامی، کل کی گفتگو میں ہم نے کچھ حد تک فلسفہ تخلیق کو بیان کیا تھا، اور ضمناً احتیاط سے متعلق بھی تھوڑی سی وضاحت کی گئی، تھوڑا سا تذکرہ کیا گیا. کل کی گفتگو سے استفادہ کرتے ہوئے اسی ٹاپک کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، اور ایک دو مثالیں البتہ اس سلسلے میں مزید ہم وضاحت کے لیے پیش کرتے ہیں فقہی مسئلے کے اعتبار سے، اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں قرآن کی آیتوں پر. ہم نے عرض کیا تھا کہ انسان منزل عمل میں بہرحال اس بات کا پابند ہے کہ ان احکام کے مطابق زندگی گزارے جو پروردگار عالم نے اس کے لیے مقرر فرمائے ہیں. یعنی آسان ترین بات، سادہ ترین بات یہی ہے کہ ہر وہ شخص جو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر، ہر وہ شخص جو حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی دے کر، اور ہر وہ شخص جو ائمہ طاہرین کی امامت اور ولایت کا اقرار اور اعلان کرتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو پیش کرتا ہے خدا کے سامنے کہ معبود میں تیری وحدانیت کا اقرار کر رہا ہوں، تیرے رسول کی رسالت کا اقرار کر رہا ہوں، تیرے بھیجے ہوئے مقرر کردہ اولیاء اور ائمہ کی امامت اور ولایت کا اقرار کر رہا ہوں، تو اٹس ناٹ دیٹ سمپل کہ انسان اقرار کر لے اور اس کے بعد کہا جائے کہ ختم، اب تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں، تم بالکل آزادی کی زندگی گزارو ایسے کہ جیسے تم پر کوئی قانون ہی نہیں ہے. ممکن نہیں ہے. اگلے ہی مرحلے میں انسان اس بات پر مطمئن ہو جاتا ہے کہ نہیں، جس خدا کو میں مان رہا ہوں، جس رسول کو میں مان رہا ہوں، جس ائمہ کو میں مان رہا ہوں، تسلیم کر رہا ہوں، انہوں نے میرے لیے کچھ ذمہ داریاں مقرر فرمائی، اور میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے عمل کو ان احکام کے مطابق ڈھالوں جو میرے لیے مقرر کیے گئے. بات جب یہاں سے شروع ہوتی ہے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے معلوم کیا جائے کہ بھائی حکم الہی کیا ہے، حکم شریعت کیا ہے. تو ہم نے کل کی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ اس کے لیے فرسٹ چوائس اجتہاد ہے کہ انسان خود آئے، اتنا علم حاصل کریں کہ وہ خود اس نتیجے پر پہنچ سکے کہ واقعا کسی بھی پرٹیکولر پرابلم میں شرعی سولوشن کیا ہے. اگر یہ راستہ اختیار نہیں کر سکتا یا نہیں کرنا چاہتا تو اس کے پاس اگلا راستہ احتیاط کا ہے کہ ٹھیک ہے، ایک انسان اجتہاد نہیں کرنا چاہتا لیکن منزل عمل میں وہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو سیف کر لے، اور اس طرح سے سیف کر لے کہ وہ کسی کا پابند بھی نہ رہے اور خدا کی بارگاہ میں جب پہنچے تو جواب دہی بھی اس کے لیے آسان ہو جائے. تو اس کے لیے طریقہ کار یہ کہ اس طرح سے عمل کرے کہ غلطی کی گنجائش ہی باقی نہ رہے, وچ از کالڈ احتیاط. تھرڈ اینڈ لاسٹ آپشن اس کے پاس یہ ہے کہ نہ وہ اجتہاد کرنا چاہتا ہے, نہ اپنے آپ کو عمل کی منزل میں اتنا الجھانا چاہتا ہے کہ احتیاط پر جائے. تو پھر اس کے بعد آخری راستہ یہ کہ کسی کے کاندھے پر رکھ کے چلائے. میں عام طور پر اسی الفاظ میں پیش کیا کرتا ہوں تقلید کو, اور واقعا حقیقت بھی یہی ہے کہ تقلید در حقیقت کسی کے کاندھے پر رکھ کر گولی چلانے کا نام ہے. کہ انسان جو ہے وہ کام کرے اور جب اسے پوچھا جائے کہ تم نے کام کیوں کیا تو اسے کاندھا اویلیبل ہو اور وہ فوراً اس کی طرف اشارہ کر کے کہ بھائی اس نے کہا تھا اس لیے میں نے کیا. آپ دیکھیے دنیا میں بھی, یعنی اگر ہم تقلید کو چھوڑ دیں, دین کو چھوڑ دیں, یعنی دین سے ہٹ کر بات کریں, تو پوری زندگی میں بھی انسان کی کئی سارے مقامات ایسے آتے ہیں جہاں انسان کسی اور کا کاندھا ڈھونڈتا ہے. زندگی میں کوئی بھی اسٹیپ لینا ہے, کوئی بھی ڈیسیشن لینا ہے, کوئی بھی ایسا مرحلہ آ گیا, انسان چاہتا ہے کہ بھائی کوئی ہو جو ذمہ داری لینے کو تیار ہو جائے. اور گھر میں, خاندان میں, آفس میں, رشتہ داروں میں, دوستوں میں کوئی پوچھے بھائی تم نے ایسا کام کیوں کیا, اور کوئی ہو جو اس کے بیک پر کھڑا ہو جو کہے کہ ہاں بھائی اس نے کہا تھا, وہ کہ ہاں واقعی میں نے کہا تھا اس لیے اس نے کیا. یعنی اب مجھ سے بھگتو, میں جواب دوں گا. جس نے عمل کیا ہے وہ بالکل بھی ذمہ دار نہیں ہے, گناہگار نہیں, قصوروار نہیں. یہ بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ انسان کو کوئی ایسا آپشن مل جائے, اور یہ ہے تقلید کا آپشن. لیکن جیسا کہ میں نے کل کی گفتگو میں عرض کیا کہ احتیاط جو ہے وہ سبیل النجات, اور اتنا امپورٹنٹ, اتنا خوبصورت اور اتنا اچھا راستہ ہے کہ جس کے بعد انسان خدا کی بارگاہ میں یوں سمجھ لیجئے کہ 100% سیف ہو جاتا ہے, 100% محفوظ ہو جاتا ہے. اور میں نے اشارتاً اسی لیے کل کی گفتگو میں ایک بات کہی تھی کہ حتیٰ احتیاط کا راستہ وہ راستہ ہے جو مراجعین کے لیے بھی بند نہیں ہوتا, اور مرجع ممکن ہے توضیع المسائل میں خود ایک فتوے کا آسان پہلو بیان کرے, فتویٰ دے دے اور اپنے مقلدین کو آسان پہلو پر عمل کرنے کی اجازت دے. لیکن جب خود عمل کرنے کی باری آئے تو وہی مرجع اس مسئلے کے آسان پہلو کو نہ اپنائے بلکہ مشکل پہلو کو اپناتے ہوئے اس مشکل پہلو پر عمل کریں. اس لیے کہ احتیاط کا راستہ ہمیشہ کھلا ہوا, الاحتیاط سبیل النجات. اگر یہ بات سمجھ میں آئے تو کچھ مقامات پر اس کا اپلیکیشن بڑا زبردست ہے, اور ان مقامات میں سے ایک مقام خود رمضان کے مہینے میں, اور وہ ہے سحر اور افطار کے وقت کا مقام. سحر اور افطار کے وقت, اب میں اس احتیاط کی بات نہیں کر رہا کہ زندگی بھر میں 1400 سالوں میں مراجعین کے فتاوا کو دیکھتے ہوئے احتیاط, نہیں, سمپل سی احتیاط کہ سحری کا بہرحال ایک وقت ہے کہ اس لمحے تک آپ کو سحری کھانے کی اجازت ہے, سحری میں آپ کھانے پینے کی غذائی اشیاء کو استعمال کر سکتے ہیں, اور عین وہ لمحہ جو سحری کے ختم ہونے کا لمحہ ہے وہی بے عین ہی لمحہ وہ ہے جو نماز فجر کے آغاز کا لمحہ ہے. یعنی ان دونوں لمحات میں, ان دونوں سیکنڈز میں, درمیان میں ایک سیکنڈ کا فرق میں نہیں, یعنی بے عین ہی وہ سیکنڈ, وہ وقت, وہ لمحہ, وہ ثانیہ کہ جس میں سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے, بے عین ہی اسی لمحے میں فجر کی اذان کا وقت بھی ہو رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں اہل بیت کے ماننے والوں, کیا ہمیشہ آپ کے بعد نظر آئے گی کہ دو الگ الگ ٹائمز آپ کو بتائے جائیں گے, ختم سحر کا وقت مثلاً 5 بجے, فجر کے اذان کا وقت مثلاً 5:10, یہ درمیان میں 10 منٹ کہاں سے آ گئے؟ 10 سیکنڈ کے فاصلے کی گنجائش نہیں تھی, 1 سیکنڈ کے فاصلے کی گنجائش نہیں تھی, یہ درمیان میں پورے پورے 10 منٹ آ رہے ہیں, کیوں آ رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ جب علمی اعتبار سے کوئی شخص اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ مثلاً 5:05 کا وقت وہ ہے جو سحری ختم کرنے کا وقت بھی ہے, جو فجر کی اذان پڑھنے کا وقت بھی ہے, لیکن وہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے 100%. دوسرے الفاظ میں وہ مومنین کو کہتا ہے کہ دیکھو بھائی کام کرو, ویسے تو جو اصل وقت ہے وہ 5:05 ہے, لیکن اچھا ہے کہ 5 منٹ کی احتیاط کر لو, 5 منٹ کی احتیاط کر لو.
یعنی یہ کر لو کہ بجائے 5:05 تک کھانے کے 5 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دو, 5 بجے سمجھو کہ ہمارے شہر کا وقت ختم ہو گیا. تمہارا روزہ 5:05 پر ہی اسٹارٹ ہوگا, روزہ 5 بجے اسٹارٹ نہیں ہو جائے گا. 5 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر صبح 5 بجے سے لے کر مثال کے طور پر شام کے 6:30 بجے تک کا روزہ ہے, یعنی 13.5 گھنٹوں کا یہ روزہ ہے, یہ 13.5 گھنٹے بچانے کے لیے 5 منٹ کی قربانی کوئی بہت بڑی قربانی نہیں ہے. اگر 5 منٹ قربان نہ کیے اور 1 منٹ بھی ایکسٹرا کھا لیا تو اس بات کے امکانات ہیں کہ تمہارا روزہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے, 13.5 گھنٹوں کی محنت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے. اچھا احتیاط کر لو. تو ذہن گرامی یہ بڑا ڈیلیکیٹ مسئلہ بن جاتا ہے اس اعتبار سے کہ روزے کا اصل وقت 5:05 ہے. ہم روزے کی نیت 5 بجے کر لیتے ہیں, پہلے کر لیتے ہیں, لیکن ہماری نیت میں یہی ہونا چاہیے کہ جب روزے کا اصل وقت آغاز ہوگا اس وقت ہم روزے کی نیت کریں گے, اس وقت ہمارا روزہ شروع ہوگا. تو یہ 5 منٹ کی وہاں احتیاط. اس کے بعد جب فجر کے اذان کا وقت آتا ہے وہی 5:05 پہ فجر کے اذان کا وقت ہو گیا, لیکن 5 منٹ مزید احتیاط کر لو تاکہ یہ طے ہو جائے کہ وہ 2 رکعت نماز جس کی خاطر اب تک جاگے تھے وہ واقعی صحیح وقت پر ادا ہوئی ہے. اس وجہ سے مزید 5 منٹ, اور یہ 5 منٹ ادھر سے سحری کے ادھر سے فجر کی نماز کے, لہذا یہ وقت جو ہے وہ 10 منٹ کا احتیاط کا بن جاتا ہے. لیکن جہاں 10 منٹ کی احتیاط نظر آ رہی ہے وہاں احتیاط در حقیقت 10 منٹ کی نہیں ہے, وہاں احتیاط در حقیقت 5 منٹ کی ہے. 5 منٹ سحری کی اور 5 منٹ افطار, 5 منٹ نماز کی. افطار کیوں کہ یہ مسئلہ آتا ہے, اور وہ کیا مسئلہ کہ جب اذان مغرب کا وقت آیا وہی لمحہ جب اذان مغرب کا وقت ہے وہی لمحہ در حقیقت افطاری کا وقت بھی ہے, لیکن فجر میں الگ الگ تھا. وہاں 5 منٹ پہلے سحری بند کرنا تھی, 5 منٹ بعد نماز پڑھنا تھی. افطار میں دونوں احتیاط کا رخ ایک ہی طرف ہوتا ہے, وقت آنے کے 5 منٹ بعد افطار کرو, وقت آنے کے 5 منٹ بعد فجر مغربین کی نماز پڑھو تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ ہاں مغربین کی نماز کا وقت بھی آ چکا اور افطار کا وقت بھی آ چکا. تو وہاں جو اصل وقت ہے اسے صرف 5 منٹ کی احتیاط نظر آتی ہے, 10 منٹ کی احتیاط کا تصور باقی نہیں رہتا. لیکن اب آئیے ایک اور ایگزامپل پر جو واقعی احتیاط کی, یعنی جو ہم نے کل فقہ مسئلہ بیان کیا تھا اس کے اعتبار سے احتیاط کی ایگزامپل ہے اور مومنین عمل کرنا چاہتے ہیں. دو ایگزامپل ایسی ہیں کہ ان کو اگر ہم سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کہاں پر احتیاط ممکن ہے, بہترین ہے, اور بعض مقامات ایسے بن جاتے ہیں جہاں احتیاط پر عمل کرنا ممکن نہیں رہتا, تاکہ کچھ تقریر کی امپورٹنس واضح ہو سکے. رمضان کے مہینے کا آغاز ایک لیول کی احتیاط کا تقاضا کرتا ہے, رمضان کے مہینے کا اختتام ایک لیول کی احتیاط کا تقاضا کرتا ہے. رمضان کے مہینے کے آغاز میں جو احتیاط ہے وہ کیا ہے, یعنی اگر کسی کے لیے کنفرم نہیں ہو پا رہا کہ آج شعبان کی 30 تاریخ ہے یا رمضان کی پہلی تاریخ ہے تو اب 50-50% چانسز ہیں, یا شعبان کی 30 ہے اس کا مطلب روزہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے, اور اگر رمضان کی پہلی تاریخ ہے اس کا مطلب یہ کہ روزہ واجب ہے. تو دو آپشنز ہیں آپ کے پاس, یا وہ دن جو آپ کے لیے ڈاؤٹ فل بن رہا ہے یا اس میں روزہ رکھنا واجب ہے یا اس میں روزہ رکھنا مستحب ہے. دونوں صورتوں میں دین اور شریعت آپ کو روزہ رکھنے کی اجازت دے رہے ہیں, واجب ہونے کی صورت میں بھی نہ فقط اجازت ہے بلکہ آرڈر ہے کہ رکھو, مستحب ہونے کی صورت میں بھی نہ فقط اجازت ہے بلکہ ریکمنڈیشن ہے کہ روزہ رکھو. وہ شخص جو احتیاط کرنا چاہتا ہے اس کے لیے احتیاط کرنا بڑا آسان ہے, وہ روزہ رکھ لے, اگر مستحب تھا تو مستحب کا ثواب مل جائے گا, اگر واجب تھا تو واجب کا ثواب مل جائے گا. یہ اور بات ہے کہ اس کو نیت شعبان کے روزے کی ہی کرنا ہے, اگر رمضان ہوا تو خود بخود رمضان کا روزہ کاؤنٹ ہو جائے گا, بات ختم ہو گئی. اب یہاں پر احتیاط تھی, بڑے سمپل سی احتیاط اور بڑا آسان بھی تھا اس پہ عمل کرنا. لیکن اب اسی ایگزامپل کو شفٹ کیجئے رمضان کے اینڈ پر, جیسے رمضان کا اختتام آیا پھر یہ فرض کریں یہ مسئلہ پیش آ گیا کہ نہیں ثابت ہو رہا کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا, سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگلا دن 30 رمضان کا دن ہے یا پہلی شوال کا دن. اب یہاں پر احتیاط کی کیفیت اور ہے, اگر اگلا دن 30 رمضان کا دن ہے تو روزہ رکھنا واجب ہے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ، روزہ رکھنا واجب ہے. اگر اگلا دن پہلی شوال کا دن ہے تو وہ عید کا دن ہو گیا، روزہ رکھنا حرام ہے. رمضان کی ابتدا میں جو دو چوائسیز تھیں وہ تھی واجب اور مستحب کی چوائس. دونوں صورتوں میں روزہ رکھنا انسان کے لیے ہارمفل نہیں تھا، روزہ رکھ سکتا تھا، بڑی آسان تھی احتیاط. لیکن جب رمضان کا مہینہ مکمل ہوا اور مسئلہ پیش آیا تو اب یہاں پر ایک طرف واجب ہے ایک طرف حرام ہے. اگر انسان روزہ رکھتا ہے واجب تھا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر حرام تھا تو بہرحال اس نے احکام الہی کی معصیت کر دی. ٹھیک ہے، گناہگار نہیں ہے، بے ایمانی کی تکلیف کر رہا تھا، ہم احتیاط کی بات کریں گے، جو احتیاط کرنا چاہتا ہے وہ کیا کرے. اگر روزہ چھوڑ دیتا ہے کہ شاید حرام ہو تو عین ممکن ہے 30 رمضان ہو اور اس کے ہاتھ سے واجب نکل جائے. یعنی دونوں صورتوں میں 50% وہ سیف کر پا رہا ہے، اپنے آپ کو 100% سیف نہیں کر پا رہا. یہ وہ مقام ہے. اور اس طرح کا ایک جنرل رول کہ جہاں جہاں بھی واجب اور حرام ٹکرا جائیں، احتیاط میں انسان کے پاس چوائس ہو کہ یا یہ کام واجب ہے یا یہ کام حرام ہے، یعنی یا کرنا ہی کرنا ہے یا چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، تو یہاں پر احتیاط پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا، ممکن نہیں ہوتا. البتہ اس پرٹیکولر ایگزامپل کے اندر پھر بھی ایک احتیاط کا راستہ نکال لیا گیا، وہ میں بعد میں عرض کر رہا ہوں. لیکن بہرحال جہاں بھی مسئلہ ٹکرا جائے واجب اور حرام کا، کہ یا واجب ہے کرنا ہی کرنا ہے یا حرام ہے چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، تو ایسی صورتحال میں احتیاط کا راستہ انسان پر بند ہو جاتا ہے. اس کی بالکل واضح ایگزامپل، مسلمان کی میت ہو تو دفنانا واجب ہے، کافر کی میت ہو تو دفنانا حرام ہے. یہ تقریباً تمام علماء نے ایگزامپلز دیے. اب آپ کے سامنے جنازہ رکھا ہوا ہے، فرض کر لیں خدا نہ خواستہ آپ سفر میں جا رہے تھے، یعنی خدا نہ خواستہ سفر کے لیے نہیں، جو بعد میں آنے والے حادثہ اس کے لیے خدا نہ خواستہ. فرض کریں آپ سفر پر جا رہے ہیں، بائی روڈ کا سفر ہے آپ کا، بیابان میں کوئی آگے پیچھے کچھ بھی نہیں، اور آپ ایسے ملک میں ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں کی تعداد بھی اکثریت میں ہے، کفار بھی اکثریت میں، نہیں پتا مسلمان ہے کہ کافر ہے. اور جناب علی آپ کا کوئی حادثہ ہوا، ٹریفک حادثہ ہوا، اور جناب علی کوئی شخص سامنے آیا گاڑی میں آ کے مر گیا آپ کی، اب نہیں پتا چل رہا کہ اس کو دفنائے کہ نہ دفنائے. اگر یہ مسلمان ہے تو دفنانا واجب ہے، کافر ہے دفنانا حرام ہے، یا انسان کے لیے احتیاط پاسبل نہیں ہے. اس لیے کہ اگر دفنا دیتا ہے تو ممکن ہے کافر ہو دفنانا حرام ہو، انسان اگر چھوڑ دیتا ہے تو ممکن ہے مسلمان ہو دفنانا واجب ہو. یہاں پر احتیاط کا راستہ بند ہو جاتا ہے، یہاں پر اب چوائس نہیں ہے کہ اس کو کاٹ کے دو حصے کر دو، آدھے کو دفنا دو آدھے کو چھوڑ دو، گنجائش نہیں ہے. یا دفنانا ہے، انسان کے پاس چوائس بھی تو ہے، یا انسان دفنائے گا یا نہیں دفنائے گا. یہ وجود اور عدم آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، ہاں اور نہ آپس میں جمع نہیں ہو سکتے، احتیاط کا راستہ بند. جہاں احتیاط کا راستہ بند ہو جائے وہاں پر پھر دو ہی راستے بچتے ہیں، کیونکہ تین راستے تھے ٹوٹل، دو ہی راستے بچتے ہیں، یا اجتہاد کا راستہ کہ انسان خود اجتہاد کرے کہ اس مرحلے پر میری ذمہ داری کیا ہے، اور یا تقلید کا راستہ، اپنے مجتہد سے پوچھے جیسا وہ کہے ویسا عمل کرنا ضروری ہے. آپ نے غور فرمائے تو تقلید بعض اوقات احتیاط سے امپورٹنٹ بے ان معنی بن جاتی ہے کہ بعض اوقات احتیاط پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا. لیکن خیر، جو رمضان والی اگزامپل تھی اس میں بہرحال علماء نے احتیاط کرنے کا راستہ نکال لیا. وہاں بھی حالانکہ واجب اور حرام ٹکرا رہے تھے، لیکن ایک احتیاط کا راستہ کیا نکالا، وہ یہ نکالا کہ عین اس لمحے جب روزہ شروع کرنے کا وقت آ رہا ہے، انسان اپنے آپ کو کسی ایسے مقام پر پہنچا دے جہاں اس کے لیے روزہ رکھنا واجب ہی نہ ہو. ایک طریقہ کار ہے، ایک مطلب پھر سن لیجیے، عین اس لمحے کہ جب روزہ شروع کرنے کا وقت آ رہا ہے، یعنی عین سحری کے اس وقت جب مثال کے طور پر 5 بجنے والے یا 5:05 ہونے والے، جو بھی ٹائم ہے ایگزیکٹ ٹائم، اس لمحے انسان کسی ایسے مقام پر ہو جہاں اس پر روزہ رکھنا واجب نہ ہو، مسافر ہو. اب مسافر ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، انسان مثلا شہر سے نکلے، ہائی وے پر چلا جائے، اور اتنا چلا جائے کہ اس کا آنا جانا ملا کر 44 کلومیٹر سے زیادہ ہو جائے عدد ترخص کے بعد. اب اگر وہ مثال کے طور پر آلریڈی 20-22-25 کلومیٹر شہر سے دور جا چکا ہے تو اس پر روزہ رکھنا واجب ہی نہیں ہے. اگر عید ہے تو روزہ رکھنا حرام ہے، اگر رمضان ہے تب بھی روزہ واجب نہیں ہے اس لیے کہ وہ مسافر بن چکا ہے، روزہ رکھنے کی چوائس نہیں ہے اس کے پاس. اور جب روزے کے وقت کا آغاز ہو جائے، وہاں پر مثلا پانی کا گلاس پی لے، یا مثلا ایک چنگم چبا لے، یا چھالیا کھا لے، یا مثال کے طور پر کچھ اور ایسا کام کر لے، کچھ ٹافی منہ میں رکھ لے، اور بس اس کے بعد وہاں سے دوبارہ پلٹ کر اپنے شہر میں آ جائے. جب روزے کے وقت کا آغاز ہو رہا تھا، روزہ رکھنا واجب تھا ہی نہیں، اس نے پانی پی لیا، کھانا کھا لیا، فرض کر لیں کہ ٹافی چبا لی، لہٰذا اس کا روزہ گیا اس کے ہاتھ سے اس نے، اگر تھا بھی تو گیا، اور اگر حرام تھا تو ویسے ہی سیف ہے، اس نے روزہ رکھا ہی نہیں. اب دیکھیں دونوں صورتوں میں اپنے آپ کو سیف کر لیا، لیکن احتیاط مکمل نہیں ہو گئی یہاں پر. یہ کام کرنے کے بعد احتیاط مکمل نہیں ہوئی. یہ کام کرنے کے بعد اس نے ایک طرف سے اپنے آپ کو سیف کیا کہ اگر اس نے روزہ حرام تھا تو اس نے اپنے آپ کو روزے کو حرام سے بچا لیا، لیکن اس بات کا امکان تو ہے کہ ابھی بھی شاید روزہ واجب ہو. اس امکان کو کیسے پورا کرے گا؟ اس امکان کو پورا کرنے کے لیے یہ دن گزرنے کے بعد ایک روزہ رکھنا اس پر واجب ہو جائے گا مزید، کہ ایک روزہ احتیاطاً رکھ لے کہ اگر وہ دن جو میں نے روزہ نہیں رکھا تھا، اگر وہ 30 رمضان کا تھا تو میرا وہ روزہ پورا ہو جائے. تو یہاں پر احتیاط ذرا سا مشکل ہو رہی ہے، لیکن بہرحال احتیاط کا راستہ سے مقام پر نکال لیا گیا. یہ تصور غلط ہے کہ انسان صبح 10 بجے اٹھ کر چلا جائے گا ہائی وے پر اور احتیاط ہو جائے گی. نہیں، اس میں احتیاط اصل یہ ہے کہ عین وہ لمحہ جب روزہ واجب ہونے کا وقت آ رہا ہو، انسان اپنے آپ کو ایسے مقام پر پہنچائے کہ جب اس پر روزہ رکھنا واجب نہ ہو رہا ہو، وہ مسافر بن رہا ہو. بات کافی طویل ہو گئی، ایک مرتبہ صلوات بھیج دیجیے گا محمد والے محمد. قرآن مجید نے سورہ مبارک کے جاسیہ میں ابتدا میں حامیم اور تنزیل الکتاب کے بعد تین مرحلوں میں مومنین، موقنین اور عاقلین، ان تین افراد کے لیے مختلف، ان تین گروہوں کے لیے مختلف نشانیوں کا تذکرہ کیا، اور لیولز جس انداز سے لیولز بڑھائیں. ایک بات میں اذن گرامی آپ کی خدمت میں بہرحال نہایت مناسب تھا کہ پرسوں نے بالکل پہلی گفتگو میں بات آ جاتی، لیکن ٹھیک ہے، دیر آئے درست آئے، کوئی بہت زیادہ تاخیر میں نہیں ہوئی. اور وہ یہ کہ میں واضح طور پر عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں مفسر قرآن نہیں ہوں، اور کسی بھی انسان کو خدا نے متعال نے بھی اور اہل بیت اطہار نے بھی یہ حق نہیں دیا کہ وہ اپنی مرضی سے قرآن کی تفسیر کریں. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو اب تک کے ہمارے مفسرین نے، علماء کرام نے، چاہے شیعہ چاہے سنی، قرآن کی آیتوں کی ضمن میں جو مطالب پیش کیے ہیں، خاص طور پر وہ مطالب جن کے سپورٹ میں احادیث ائمہ موجود ہیں، احادیث پیغمبر اکرم موجود ہیں، ان کا لب لباؤ کی خدمت میں پیش کریں. لیکن بہرحال انسانی ذہن ایسا ہے کہ اس کو سوچنے سے کوئی روک نہیں سکتا، اور مختلف سوچیں جو ذہن میں آتی ہیں، تو بعض اوقات الفاظ وہ نہیں رہ پاتے ہیں جو مفسرین کلام کے قلم سے نکلے ہوئے الفاظ ہوتے ہیں. مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں اپنی مرضی سے کوئی تفسیر کر دوں. تو بہرحال ان تمام مطالعات کے بعد بھی جو ہمارے ذہن میں ان آیتوں کا مفہوم ہے، ان کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ہمیں یہ کہنے کا رائٹ نہیں کہ پروردگار عالم یہی چاہ رہا تھا، یہی نقطہ بیان کرنا چاہ رہا تھا جس تک میں پہنچاؤں، لیکن بہرحال جو بار بار کہا گیا کہ قرآن میں غور و فکر کرو، تو اس غور و فکر کے بعد ایک ذاتی نتیجہ کہہ سکتے ہیں، تفسیر قرآن سے اس کا عین ممکن ہے، حقیقت کے اعتبار سے کوئی تعلق نہ ہو. لیکن بہرحال جو آیتوں کا سیکوینس ہم دیکھتے ہیں، اور جس انداز سے آیات کو بڑھایا گیا ہے، آیات کے لیول کو انکریز کیا گیا ہے، اسے لگتا ہے کہ تین لیولز ہیں جو قرآن بیان کر رہا ہے. فی السماوات والارض مومنین کے لیے آیات، تمہاری خلقت اور زمین پر پھیلے ہوئے تمام جانوروں کی خلقت موقنین کے لیے آیات ہیں. دن اور رات کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا، آسمان سے رزق کا برسنا، زمین کا اس کی موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، ہواؤں کا چلنا، اس میں آیات ہیں یعقلون کے لیے، صاحبان عقل کے لیے. پہلے مرحلے میں سماوات اور عرض کی بات کی، صرف جمادات کی، ٹھہری ہوئی زندگی کی بات کی، جہاں بظاہر حیات کا تصور نہیں ہے. اگلے مرحلے میں صرف حیات کی بات کی، کہ صرف تمہاری خلقت اور جانوروں کی خلقت. تیسرے مرحلے میں جمادات سے بڑھ کر حیات، اور حیات کے بعد حیات اور موت دونوں کے سائیکل کو پیش کیا، ایک اور لیول کو بڑھا دیا گیا. خدا نے متعال آسمان سے پانی نازل کر رہا ہے، زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر رہا ہے، یعنی پورے پروسیس کو. آپ صرف نباتات تک بات محدود نہیں رہے، صرف جمادات تک بات محدود نہیں رہے، حیات پر بات محدود نہیں رہی، حیات کے ساتھ ساتھ موت کا تذکرہ بھی آ گیا، ایک اور لیول بھی آ گئے. صاحبان عقل بنو، صاحبان شعور بنو، ہواؤں کے ان چلنے کو دیکھو، تمہیں اندازہ ہوگا. اذان گرامی، محققین کا یہ کہنا ہے کہ خود ان ہواؤں کے چلنے کے کتنے فائدے ہیں. اتنے زبردست فائدے صرف اس ہواؤں کے چلنے میں. ہمارے اعتبار سے تو ہواؤں کے چلنے کا فائدہ ایک ہی وقت تک محدود ہے, اور وہ وقت اس وقت کہ جب لائٹ چلی گئی ہو اور پنکھے نہ چل رہے ہوں, تو تب ہمیں ہوا کا فائدہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ہوا چل رہی ہے واہ کتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, اور اگر ہوا نہیں چل رہی تو پھر ہمارے پاس ہوا کا اس کے علاوہ کوئی فائدہ نہیں. لیکن وہ افراد جو اسٹڈی کرتے ہیں باقاعدہ ان معاملات میں غور و فکر کرتے ہیں, تعقل کرتے ہیں, خود ہواؤں کے چلنے کے جو فوائد بتائے گئے, بہت سارے نباتات پلانٹس ایسے ہیں پروردگار عالم نے یعنی اپنی تمام مخلوقات میں جوڑے بنائے, میل فیمیل نر مادہ, جس طرح انسانوں میں جوڑے بنائے گئے, جس طرح جانوروں میں جوڑے بنائے گئے, اس طرح یہ جتنے پھل بھی پیدا ہوتے ہیں, جتنے نبادات پروان چڑھتے ہیں, اس میں بھی پروردگار نے میل اور فیمیل کا سسٹم رکھا. خاص طور پر جس ماحول میں آیت نازل ہو رہی وہاں تو شاید بہت زیادہ امپورٹنٹ تھی یہ بات. کھجوروں کے درخت, نر درخت الگ ہوتے ہیں, مادہ درخت الگ ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا وہ افراد جو ذرا سا بھی بڑھنے سے سائنس سے تعلق رکھتے ہیں یا ذرا سا بھی ان چیزوں میں انٹرسٹ رکھتے ہیں, پپیتے کا درخت نر درخت الگ ہوتا ہے, مادہ درخت الگ ہوتا ہے. نر درخت پر کبھی بھی پھل نہیں لگے گا, نر درخت پر کبھی پپیتا نہیں لگے گا, نر درخت پر کبھی بھی کھجور نہیں اگے گا, لیکن جتنے مادہ درخت ہیں اس وقت تک ان مادہ درختوں پر کھجور نہیں آئے گی. اس وقت تک اس مادہ پپیتے کے درخت پر پپیتا نہیں لگے گا جب تک کہ اس باغ میں چند نر پپیتے کے درخت اور چند نر کھجوروں کے درخت موجود نہ ہو. عجیب بات ہے. اور اس نر اور مادہ کو ملانے کا کام کون انجام دیتا ہے؟ یہ ہوائیں. اگر یہ ہوائیں نہ ہو, اب ذرا غور فرمائیے کہ انسان کتنی ساری خدا کی نعمتوں سے محروم ہو کر رہ جائے. تصریف الریاح, یہ ہواؤں کا چلنا یہ کتنا امپورٹنٹ بن رہا ہے. یہاں سے پتا چلتا ہے کہ جب وہ افراد جو پوری کی پوری یونیورس کو اسٹڈی کرتے ہیں, اسپیشلی ارتھ کو اسٹڈی کرتے ہیں, اور اس میں ہواؤں کی, یہ میں نے صرف ایک بات بتائی, اور اس کے علاوہ ایسی کئی ساری باتیں کہ جو بہرحال اس علوم کے ماہرین نے نقل کرنے کی کوشش کی ہیں, اور ہمارے مفسرین نے بھی ان تحقیقات سے استفادہ کرتے ہوئے کچھ مقامات کو ذکر کیا. میں نے ایک بات آپ کے سامنے پیش کی, ورنہ خود یہ گرم ہواؤں کا چلنا, یہ ٹھنڈی ہواؤں کا چلنا, ہواؤں کا جی اور بہت زبردست فائدہ, یہ جتنا بھی دنیا میں بارشوں کا نظام چل رہا ہے اگر یہ بیس کرتا ہے تو ہواؤں کے چلنے پر بیس کرتا ہے. یعنی اگر وہ روایت جو آپ کی شاید بار بار کی سنی ہوئی ہے, بڑی مشہور روایت ہے کہ ایک شخص آیا امیر شام کے پاس کہ میں روم کے بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ ان سوالات ہیں ان سوالات کے جوابات دو, اور وہ جواب دینے سے قاصر ہو گیا, اور امیر شام نے مولا کائنات کی خدمت میں بھیجا, اور اس نے اگر کہا کہ مولا میں آپ کے شہر کا رہنے والا ہوں اور چند سوالات لے کر آیا ہوں اور وغیرہ وغیرہ, جو عام طور پر امام مشتبہ کی ولادت کی شب میں اس واقعے کو پڑھنا مناسب تھا, کہ وہ شخص آیا اور امام نے کہا دیکھ بھائی تو میرے شہر سے نہیں, تو کہیں اور سے آیا ہے, اور امام نے باقاعدہ اپنے علم امامت کا استعمال کیا. ائمہ ہر مقام پر علم امامت کا استعمال نہیں کرتے تھے, ان مقامات پر جہاں ضروری ہوتا تھا اس وقت اس اپنے رائٹ کو استعمال کرتے تھے. کہا تو نہیں آیا میرے شہر سے نہیں ہے, کوئی سوالات لے کر آیا ہے, لیکن اب تو ہمارے پاس آیا ہے تو ہم تجھے سب کچھ تعارف کروائیں گے, اب میں جواب نہیں دوں گا, یہ میرے دو بیٹے سامنے بیٹھے کسی ایک سے پوچھ لیں. اور وہ آ کر بڑھ کر امام حسن مشتبہ کی خدمت میں آیا, اور جب امام مشتبہ کی خدمت میں آیا تو امام نے اسے فرمایا کہ تو مجھ سے سوالات پوچھنے کے لیے آیا ہے, میرے بابا نے علم امامت تجھے دکھا دیا, اب میں بھی علم امامت دکھاتا ہوں, تو سوالات پوچھنے کے لیے آیا یا جواب پوچھنے کے لیے آیا ہے, سوالات تیرے پاس ہیں لیکن تو سوال پوچھے اور میں جواب دوں, یہ ایک انداز ہے علم امامت کا, ہمارا انداز یہ کہ سوال بھی ہم تجھے بتائیں گے جواب بھی ہم تجھے دیں گے. اور وہ پورا جو تفصیلی واقعہ ہے کہ اس نے سوالات پیش کیے, آخر میں جو سوال اس کا تھا کہ وہ دس چیزیں کون سی ہیں جن میں سے ہر ایک میں اللہ نے ایک کو دوسری پر فوقیت دی ہے, تو وہاں جو امام نے بتایا وہ یہی سیٹ اپ بتایا کہ پروردگار نے سب سے زیادہ طاقتور پتھر کو بنایا ہے, اور پتھر سے زیادہ لوہے کو بنایا ہے جو پتھر کو کاٹ دیتا ہے, اور لوہے سے زیادہ طاقتور آگ کو بنایا ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے, اور آگ سے زیادہ طاقتور پانی کو بنایا ہے جو اس آگ کو بھی بجھا دیتا ہے, اور پانی سے زیادہ طاقتور بادل کو بنایا ہے جو پانی کو اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے, اور بادل سے زیادہ طاقتور پروردگار نے ہواؤں کو بنایا ہے جو ان بادلوں کو اپنے دوش پر اڑائے پھرتی ہے. تصریف الریاح لآیات لقوم یعقلون, سوچنے والوں کے لیے, اس کو سوچنا نہیں, جس کو صرف بابڈا والوں کو برا بھلا کہنا ہے یا کے سی والوں کو برا بھلا کہنا ہے اس کے لیے صرف ہوا کا ایک ہی فائدہ، لیکن اگر سوچنے والا انسان ہے کئی ساری قدرت کی نشانیاں اس کے اندر نظر آئیں گے۔ وہ تشریف لے آئے آیات لقوم یعقلون۔ عزیزین گرامی ایک عجیب بات، یعنی میں چاہ رہا ہوں کہ اس نقطے کو تھوڑا سا اور وضاحت کے طور پیش کروں اور پھر ہم آیت کو آگے بڑھائیں، اور وہ یہ کہ قرآن نے عقل کے استعمال کو ہمیشہ ترجیح دی ہے، عقل کے استعمال کو بہت زیادہ پسند کیا ہے۔ اور یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ عقل کو کہاں تک استعمال کرنا ہے، عقل کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، یعنی ممکن نہیں عقل کی اہمیت سے انکار کرنا۔ روایتوں میں جناب جبرائیل آئے حضرت آدم کے پاس بالکل ابتدائی خلقت میں، اور آنے کے بعد جناب آدم سے کہا کہ پروردگار عالم نے تین تحفے تمہاری خدمت میں بھیجے لیکن تینوں کے تینوں تمہارے نہیں ہیں، چوائس ہے ان تینوں میں سے ایک کو اختیار کر لو، دو کو میں واپس لے کر چلا جاؤں گا، یہ بڑی مشکل منزل ہے۔ بھائی تحفہ دینا سیدھا سیدھا ایک تحفہ دے تو بات ختم ہو جائے گی، تین تحفے ان میں سے ایک کو چوائس کریں۔ وہ تین تحفے کیا ہیں؟ نمبر ایک عقل، نمبر دو دین، نمبر تین حیا۔ بڑی عجیب چوائسز ہیں، یعنی اب یہاں پر کسی ایک کو چوائس کرنا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا دو کو ریجیکٹ کرنا بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیں گرامی، بعض اوقات تین ڈشیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، تینوں آپ کو پسند ہیں، تینوں آپ کی فیوریٹ ہے، ہاٹ فیوریٹ۔ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک ڈش آپ کو دی جاتی آپ کو بہت پسند دی، آپ مزے دکھانا شروع کر دیتے، چاہے ڈش نمبر اے دی جاتی، چاہے ڈش نمبر بی دی جاتی، چاہے ڈش نمبر سی دی جاتی، آپ مزے سے کھاتے، پیٹ بڑھ جاتا، مزہ آتا، انجوائے کرتے آپ۔ لیکن آپ سے کہا گیا کہ تین ڈشیں سامنے رکھی، ایک کو کھاؤ دو کو ٹھکراؤ، تو چوائس مسئلہ ہی نہیں ہے، تینوں پسند ہیں، کسی کو بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں، لیکن ٹھکرائیں کیسے اس کو، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ یعنی جناب آدم کے لیے مسئلہ یہ نہیں کہ عقل کو لینا ہے یا دین کو لینا ہے یا حیا کو لینا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر عقل کو لینا ہے تو دین کو ٹھکرانا ہے، حیا کو ٹھکرانا ہے۔ اگر دین کو لیتے ہیں تو عقل کو ٹھکرانا ہے، حیا کو ٹھکرانا ہے۔ اگر حیا کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو دین کو ٹھکرانا ہے، عقل کو ٹھکرانا ہے۔ یہ ریجیکشن کا پروسیس بڑا 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 مشکل سٹیپ ہے۔ جناب آدم نے ان تین چیزوں کو دیکھا اور روایتوں میں کہ کہا کہ میں عقل کو چوائس کر رہا ہوں، دین کو گویا ریجیکٹ، حیا کو گویا ریجیکٹ، لے جاؤ واپس، نہیں چاہیے۔ یعنی کہ تین میں تو ایک کی چوائس ہے عقل۔ جناب جبرائیل روایتوں میں، چھٹے امام کی حدیث ہے، روایتوں میں کہ فرماتے ہیں کہ جناب جبرائیل نے عقل دین سے اور حیا سے کہا جاؤ واپس، تمہارا کام ختم۔ ان دونوں نے کہا کہ اے جبرائیل نہیں، ایک لیول تمہارا تھا، ایک لیول ہمارا ہے، خدا نے ہم کو یہ حکم دیا ہوا ہے اول خلقت سے کہ تمہیں وہی رہنا ہے جہاں پر عقل رہے، ہمارے پاس چوائس ہی نہیں ہے کہ ہم عقل کو چھوڑ کے کہیں اور جائیں۔ جناب جبرائیل نے کہا جیسے تمہاری مرضی، میں اکیلے واپس چلا جاتا ہوں۔ خود بخود جب عقل آ گیا تو دین بھی آ گئی اور حیا بھی انسان کے پاس آ گئی۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آپ غور فرمائیں جناب گرامی کہ عقل کا لیول کتنا امپورٹنٹ ہے۔ البتہ دیکھنا صرف یہ ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ اب دامان وقت میں بہت کم گنجائش ہے، لیکن دیکھنا صرف یہ کہ عقل اور دین کی چوائس میں جناب آدم عقل کو لے رہے ہیں، دین کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، دین خود بخود چلا آ رہا ہے، یہ جو سٹوری ہے، یہ جو انداز ہے بات کو پیش کرنے کا، یہ در حقیقت اس طرح کی روایات بٹوین دا لائن میسجز رکھتی ہیں اپنے اندر۔ دیر آر سم ہڈن میسجز، ونس اگین ہمیں دیکھنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا کہ اس کے اندر کیا چھپے ہوئے پیغامات ہیں۔ یعنی روایت بتلا رہی ہے کہ دیکھو در حقیقت عقل وہ ہے جہاں پر دین تمہارے ساتھ ساتھ ہو۔ اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ عقل تمہارے پاس ہے اور دین نہیں ہے تو تم سمجھ رہے ہو کہ عقل ہے، در حقیقت عقل ہے ہی نہیں، تمہارا خیال ہے کہ عقل تمہارے پاس آ گئی، صحیح عقل ہے ہی وہی عقل کہ جہاں دین مکمل طور پر ساتھ میں رہے، جہاں حیا مکمل طور پر ساتھ میں رہے۔ اگر حیا دامن چھوڑ رہی ہے، اگر دین تمہارے ہاتھ سے نکلے چلا جا رہا ہے اور تم اپنے آپ کو ڈگری ہولڈر سمجھ رہے ہو، تم اپنے آپ کو انڈسٹریلسٹ سمجھ رہے ہو، تم اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھ رہے ہو، تمہارا خیال ہے کہ تم عقل مند ہوتے چلے جا رہے ہو، در حقیقت تم بے عقل ہوتے چلے جا رہے ہو. اگر یہ نقطہ واضح ہو گیا تو مولا کائنات سے پوچھا گیا وہ سوال اور اس کا جواب بڑا سمپل ہو جائے گا. کسی نے پوچھا مولا مل عقل، عقل کسے کہتے ہیں؟ امام نے عقل کی ڈیفینیشن میں جملہ ارشاد فرمایا، ما عبد به الرحمن و مقتصب به الجنان. امام نے فرمایا عقل اس قوت کا نام ہے جس سے دو کام تم کر سکتے ہو. پہلا کام ما عبد به الرحمن، اس قوت کا نام عقل ہے کہ جس کے بعد انسان پروردگار کے سامنے سر جھکا دیتا ہے. یہ عقل کی حالت ہے، ان منزل ہیں. ومقتصب به الجنان، عقل اس قوت اور کیفیت کا نام ہے جہاں انسان اپنے آپ کو پروردگار کی جنتوں کا حقدار بنا دیتا ہے، جہنم سے دور کرتا ہے. عقل اس قوت کا نام ہے. پوچھنے والے نے پوچھا یا علی پھر معاویہ کے پاس کیا ہے؟ ہم سمجھتے تھے کہ ٹیڑھے سوال سے ہم سے پوچھے جاتے ہیں، اس وقت سے پوچھے چلے آتے ہیں، اس وقت سے یہ سلسلہ جاری ہے. یا علی اس کے پاس کیا تھا؟ امام نے بہت واضح طور پر فرمایا کہ وہ صرف اور صرف نیرنگی ہے، وہ چالاکی، وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس عقل ہے، عقل کے نام پر دھوکا ہے، عقل نہیں ہے وہ. ایسے نگرامی ہر انسان کے اندر ایک فرعون چھپا ہوا ہے، ہر انسان کے اندر ایک شیطان چھپا ہوا ہے، ہر انسان کی عقل میں یہ ناعقلیں چھپی ہوئی ہیں. جنگ صرف اتنا کرنا ہے، اسی سورہ کے آخر میں آگے آنے والا ہے، افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنی ہوا اور ہوس کو اپنا خدا بنا کے رکھا؟ وہ عقل نہیں، وہ ہوا و ہوس ہے جس کو انسان اپنے آپ کی عقل سمجھ رہا ہے. اور اگر انسان ٹھنڈے دل سے غور کرے تو سمجھ میں آئے گا کہ نہیں، عقل کچھ اور تھی. گھاٹے کا سودا کرنے والے کوئی اور ہیں، فائدے کا سودا کرنے والے کوئی اور ہیں. لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے کہ جو تعقل کا راستہ اختیار کرتے ہیں. بزرگ گرامی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ افراد جنہیں پروردگار عالم نے واقعا اس طرح کے کاموں کے لیے منتخب کیا تھا، ان کے سامنے جب دو راہے آتے تھے، ان کے سامنے جب چوائس کی بات آتی تھی، تو وہ اس راستے کو اختیار کرتے تھے جہاں عام دنیا والوں کے قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے قدم. ایسے راستے کو لیتے تھے جہاں بظاہر گھاٹا ہی گھاٹا، نقصان ہی نقصان، سراسر زیان ظاہر اعتبار سے، لیکن وہی ڈیسیشنز، وہی چند لمحوں کے فیصلے اتنا امپورٹنٹ بنے کہ آج صدیاں گزرنے کے بعد بھی جب ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو انسان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں. ایک ایسی ہی منزل تاریخ اسلام میں 10 محرم کی رات کو حر کے سامنے آئی. آپ ذرا غور کیجئے، یعنی اذان گرامی چونکہ ہمیں واقعہ معلوم ہے، چونکہ ہم نے بار بار کا واقعہ سنا ہوا ہے، لہذا ہمیں بڑا آسان لگتا ہے، اور چونکہ ریزلٹ ہمارے سامنے آ چکا ہے، نتیجے کو ہم دیکھ چکے ہیں، لہذا ہمیں لگتا ہے کہ حر نے بہت اچھا کام کیا، بہت آسان سے کام کیا، اسے مشکل کیا تھی. لیکن اذان گرامی آپ یقین جانیے، انسانی زندگی پروردگار عالم نے اس انداز کی بنائی ہے کہ قدم قدم پر انسان کے لیے وہ دو رہا آتا ہے، قدم قدم پر، یا وہاں، یہاں یا وہاں، یہاں یا وہاں، کہاں جانا ہے. اور آپ ذرا غور کیجئے، اور ایسے مقام پر کھڑا ہوا ہے کہ جہاں کوئی اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، پورے لشکر یزید میں سپورٹ کرنے کو تو تیار نہیں ہے، اجازت دینے کو بھی تیار نہیں ہے. مخالفت کا وہ لیول ہے کہ اگر ہور اپنے ڈیسیشن کو ڈسکلوز کر دیتا تو عین ممکن ہے وہیں پر ہور کو جان سے مار دیا جائے، اتنا زیادہ شدید مخالفت کا اندیشہ ہے. ایک ایسے مقام پر جہاں ایک طرف مکمل دنیا اور ایک طرف مکمل ظاہری اعتبار سے اس زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھنا، موت کو گلے لگا دینا، تیروں اور تلواروں کو گلے لگا لینا، قتل ہونے کو اختیار کرنا، بہت مشکل ڈیسیشن ہے، لیکن انہوں نے ڈیسیشن لیا. لیکن کیا انداز تھا، اپنے بیٹے کو لیا، اپنے ظاہراً باز روایت میں بیٹے کو لیا اور ٹہلتا ہوا چلا، پھر ایک مرتبہ کہنے لگا کہ بیٹے تمہیں کچھ آوازیں آ رہی ہیں. اللہ اکبر، کہا بابا کچھ آوازیں آ رہی ہیں. کہا کس چیز کی آوازیں آ رہی ہیں؟ کہنے لگا کچھ چھوٹے چھوٹے بچوں کی الاتش الاتش کی آوازیں آ رہی ہیں. ایسا نہیں ہے زن گرامی کی یہ آوازیں صرف یزید اہور کے کانوں میں جا رہی تھیں، یہ آوازیں سب کے کانوں میں جا رہی تھیں، لیکن اس پکار پر لبیک کہنے کے لیے صرف ایک ہور تھا، الاتش الاتش. بیٹا تمہیں معلوم ہے ان بچوں کو اس حال تک پہنچانے والے ہم ہیں؟ ہاں بابا. چلو بیٹا تیار ہوا، لیکن اب ہور کو اپنی پشیمانی کا احساس ہے، غم کا احساس ہے، غلطی کا احساس ہے. طلبہ ممبر پڑھتے ہیں، بعض بخاطر میں بھی لکھا ہے اس انداز سے کہ ہور نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا کام کرو، میری آنکھوں پر پٹی باندھو اور میرے ہاتھوں کو پسے گردن سے اس طرح سے باندھو جس طرح قیدیوں کے ہاتھ باندھے جاتے ہیں، مجرموں کے ہاتھ باندھے جاتے ہیں. میں مجرم بن کر اپنے مولا کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. آنکھوں پر پٹی باندھی، ہاتھ پسے گردن سے باندھے اور ایک مرتبہ ہور چلا. اب جو چلا آگے آگے ہور ہے، پیچھے پیچھے بیٹا ہے. ایک مرتبہ بیٹے کے منہ سے نکلا اللہ اکبر. کہا بیٹا کیا ہو گیا؟ کہا بابا عباس ابن علی استقبال کے لیے آ رہے ہیں. پھر آگے بڑھا، پھر آواز آئی اللہ اکبر. بیٹا اب کیا ہو گیا؟ بابا شبیہ رسول علی اکبر استقبال کے لیے آ رہے ہیں. پھر کہا اللہ اکبر. کہا بیٹا اب کیا ہوا؟ کہا بابا فاطمہ کا لال حسین خود ہمارے استقبال کے لیے آ رہا. اجر کو مطلب حسین خود ہمارے استقبال کے لیے آ رہا ہے. بس عزیز و حر کو احساس ہو گیا، لیکن ایک مرتبہ حسین کے سامنے پہنچا، قدموں پہ سر رکھا اور ایک جملہ کہا، آقا کیا حر کی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ اس بات کے امکانات ہیں کہ حر کو بخش دیا جائے. امام نے کہا حر انت حر فی الدنیا والآخرہ، میں نے تجھے دنیا میں بھی آزاد کیا، تجھے آخرت میں بھی آزاد کیا. کہنے لگا مولا سب سے پہلے میرے بیٹے کو میدان میں جانے کی اجازت دی جائے، بس مجھے شہادت نہیں پڑھنا. کچھ لمحے گزرے، حر کے جوان بیٹے نے اپنے بابا کو آخری مرتبہ مدد کے لیے پکارا. اب بوڑھا باپ تھا، تین دن کا بھوکا نہیں تھا، تین دن کا پیاسا نہیں تھا، پوری صحت اور توانائی کے ساتھ تھا. لیکن جب حر نے جوان بیٹے کی آواز کو سنا، اتنی جلدی بیٹے کے جنازے پر نہ پہنچ سکا کہ جتنا جلدی تین دن کا بھوکا اور پیاسا امام پہنچ گیا. تین دن کا بھوکا اور پیاسا امام پہنچ گیا. جب بیٹے کی سرانے پہنچا، دیکھا بیٹے کا سر حسین کے کانوں پر رکھا ہوا ہے. مولا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ امام کہتے ہو تجھے نہیں معلوم؟ ارے بوڑھے باپ جوان کے لاشے کو زانوں پر نہیں رکھا کرتے. میں کہتا ہوں مولا یہ عاشور کی صبح کا آغاز ہو رہا ہے، کچھ دیر اور گزرے گی، ایک مرتبہ آپ کا اپنا جوان بیٹا پکارے گا. میں کہوں گا ہو رہا ہو، اب حسین اپنے جوان کے جنازے پر جا رہا ہے جو حسین کی مدد کرنے کے. پروردگار تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے محمد والے محمد کا واسطہ غم محمد والے محمد کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. معبود نعمت عقل جو تُو نے عطا کی تیرے راستے پر اسے استعمال کرتے ہوئے تیری بندگی کرنے اور تیری جاودانی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس عقل کو استعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. معبود حر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی کے ہر دوراہے پر تمام مشکلات کو گلے سے لگاتے ہوئے حق کا راستہ اختیار کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. معبود محمد والے محمد کا واسطہ جو بیمار ہیں، بالخصوص برادر مظہر انور اور جو مومن مومنات بیمار ہیں، جو توقع رکھتے ہیں کہ انہیں یاد رکھیں گے، پروردگار بیماری کربلا کے صدقے میں جلد از جلد شفائے کلی عنایت فرما. پالنے والے محمد والے محمد کا واسطہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. بے اولادوں کو اولاد صالحہ عنایت فرما. بے روزگاروں کم روزگاروں کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما. معبود محمد والے محمد کا واسطہ قلب نازنین امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ہمارے گناہگار آنکھوں کو زمانے کے امام کے دیدار سے منور فرما. اپنے کردار کی اصلاح، اپنے بچوں کی تربیت، اپنے گھرانوں کا ماحول ائمہ اہل بیت اور زمانے کی امام کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی، بنانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. اور اپنے آخری حجت امام اثر و الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی گزارش ہے. مرحومہ زرینہ محمد علی، مرحوم حسن علی لال جی محمد، مرحوم خرم رضا حسن علی، محبوب علی راؤ داودانی، نرگس بانو عباس علی،
اور مرحومہ شہر بانو کے اصال ثواب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اسی طرح ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی گزارش. مرحوم غلام حسین عبدالحسین، عبدالحسین جعفر علی واڈی والا، عارف علی راشد، محمد حسین علی محمد دودھ والا، شہید فضل عباس لکھانی، خیر النساء بنت غلام حسین حافظ، فاطمہ بائی بنت عبداللہ کریم، شہید ڈاکٹر حیدر، رجب علی دھنمسی، محمد حسین بادامی، ولی محمد بادامی، جیون بھائی رحمان، صغرا بانو موہن، علی محمد جیون، شیربانو جان محمد، زبیدہ بائی جعفر، شمیم بانو رضا حسین، محمد حسین علی محمد، غلام حسین بادامی، امیر علی بادامی، شریف بھائی جیون، اکبر بھائی جیون، فاطمہ بھائی جیون، فاطمہ بائی مہر علی، شیرین بانو اکبر علی، انور کریم، امینہ بائی زوجہ رجب علی دھرمسی، اور عمومی طور پر تمام مرحوم مومن مومنات بالخصوص حاضرین کے مرحومین کے اصال ثواب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم. دعاؤں کی قبولیت کے لیے اٹھتے اٹھتے ایک مرتبہ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد.